الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے اللہ کے دوست اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اور آج کی وہ مبارک شب برکتوں والی رحمتوں والی کے جس میں بطور خاص سیدی و مرشدی غوث الثقلین المعروف غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے بطور خاص عرس وہ منایا جاتا ہے اور الحمدللہ عاشقان اولیاء کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندوں اور اپنے اولیاء اپنے محبوب بندوں کی محبتوں کو داخل کر دیا ہے بھلے ان اولیاء کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے وہ ہزار سال ہوں 900 سال گزر گئے ہوں صدیاں بیت گئی ہیں مگر ان کا ذکر باقی رہا ان کی یادیں باقی ہیں ان کی تعلیمات باقی ہیں تو یہی ہے دنیا سے تو پردہ فرمایا لیکن گویا کہ اپنی ہر چیز یہ حیات اور زندہ چھوڑ کر گئے ہیں اور اللہ کے پیاروں کی نشانیاں اور علامتیں بھی یہی ہیں عرس بھی جو بزرگوں کے منائے جاتے ہیں ان میں مقاصد بھی یہی ہے کہ ان کو ہر سال ایک تو اصال ثواب کیا جائے اور پھر ان کی یاد اور ان کی تعلیمات ان کے پیغامات وہ دوبارہ سے ایک تازگی ہو ملے اور دوبارہ سے آدمی اپنی زندگی کے اندر ایک اچھے اعمال وہ شروع کر سکے اور اللہ کے پیاروں کے ان راستوں پر چل بھی سکے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے اور عرس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کے علمی مقام کے حوالے سے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وصال فرمایا آپ کا نماز جنازہ تدفین تو اس پر بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا ہمارے ساتھ آج کے مہمان مفتی محمد حسن عطاری صاحب ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل رضا عطاری آپ کو مرحبا کہتے ہیں آپ دونوں کو بھی برکتوں والی شب بہت بہت مبارک ہو
خیر مبارک اللہ پاک اس شب کی سب کو برکتیں عطا فرمائے
آمین آمین
رحمت فرمائے
جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور پہلا سوال آپ سے کہ مختلف بزرگوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یعنی اولیاء کی اقسام جو بیان کی گئیں اس میں کوئی غوث کہلائے تو کوئی غوث الاغواث کہلائے کوئی کتب ہیں تو کتب الاقطاب کہلائے اسی طرح اوتاد ہیں نجبا ہیں دیگر اور بھی کچھ اولیاء کی اقسام کو بیان کیا گیا میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ تعارفی کلمات کہ بزرگوں کی جو یہ اقسام بیان کی جاتی ہیں ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کیا ہیں
ولایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قرب خاص ہوتا ہے اور جس ہستی کو ولایت ملتی ہے اسے ولی کہا جاتا ہے اولیاء کرام کی ابتداءً دو اقسام ہیں ایک ولی تشریعی اور دوسرے ولی تکوینی ولی تشریعی سے مراد ہر وہ ہستی ہے نیک مسلمان ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہو جائے تو یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور اتنے ہیں کہ ان کو خود اپنا ولی ہونے کا بھی بعضوں کو علم نہیں ہوتا تو ولی تشریعی ان کی تو ایک تعداد بہت زیادہ ہے اور دوسرے ہوتے ہیں ولی تکوینی ولی تکوینی سے مراد وہ ولی ہوتے ہیں جنہیں عالم میں کائنات میں دنیا میں تصرفات کا اختیار دیا جاتا ہے اور یہ ولی تکوینی اولیاء کرام کی ایک مخصوص جماعت ہے جبکہ ولی تشریعی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 40 متقی مومن ہوں تو ان میں ایک ولی تشریعی ہوتا ہے تو اب یہ جتنے بھی چاہے ولی تشریعی ہوں یا تکوینی ہوں یہ وہ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ اس کے مصداق ہیں اب جو ولی تکوینی ہیں ان کے درجات ہیں ان کے درجات میں جو سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے وہ قطب اس کی جمع اقطاب آتی ہے تو قطب یہ ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے میں وہ ایک ہی ولی ہوتا ہے
قطب
اسی کو دوسرے لفظوں میں غوث بھی کہا جاتا ہے
ٹھیک
تو غوث ہو یا قطب ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے زمانے کے تمام اولیاء میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، اور ان میں بعض باطنی خلافت کے ساتھ ساتھ ظاہری خلافت سے بھی متصف ہوئے، جیسے کہ ہمارے چاروں خلفاء راشدین ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو یہ اپنے اپنے دور کے قطب تھے، یعنی اپنے زمانے میں تمام اولیاء کے آقا اور سردار تھے۔ تو ان میں سے ہر ایک کا جو اس منصب کے اعتبار سے، ایک تو پرسنل نام ہوتے ہیں جو والدین کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور اس ولی تکوینی کی لسٹ کے اندر ان کا جو اصطلاحی نام ہوتا ہے قطب کا، وہ عبداللہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں امام کہا جاتا ہے،
امام
امام، اور امام کی جمع ائمہ۔ تو یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ان میں سے ایک کا نام عبد الرب اور دوسرے کا نام عبد الملک ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو امام ہوتے ہیں یہ قطب کے وزیر ہوتے ہیں، اور جب قطب جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں جب ان کا وصال ہو جاتا ہے تو ان دونوں ہستیوں میں سے پھر کسی ایک کا ان کی جگہ انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی اب جو امام، دو امام ہیں ان میں سے ایک پھر قطب بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آتا ہے اوتاد۔ اوتاد یہ ہر دور میں صرف چار حضرات ہوتے ہیں،
چار،
اور ان میں سے ہر ایک کی جو ذمہ داری ہے وہ چار سمتوں میں سے الگ الگ سمتوں میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال اور کوئی جنوب میں، اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ ایک نام ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کا نام عبد الحی، دوسرے کا عبد العلیم، تیسرے کا عبد القادر اور چوتھے کا عبد المرید۔ یہ نام ان ناموں کے علاوہ ہیں کہ جو والدین اپنے اولاد کے نام رکھتے ہیں، یہ اس منصب پر آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو اولیاء ہیں ان کے پھر خصوصی طور پہ نام رکھے جاتے ہیں، اور یہ جو چار ہستیاں ہیں یہ جو ان سے پہلے والے جو درجہ ذکر کیا امام، یہ ان کے تابع ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا درجہ آتا ہے ابدال کا، یہ ہر زمانے میں ان کی تعداد سات ہوتی ہے،
ٹھیک،
یعنی کسی بھی وقت میں کوئی بھی زمانہ سات ابدال سے خالی نہیں ہوگا، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین کی حفاظت فرماتا ہے، گویا ساتوں زمین کی حفاظت کی ذمہ داری ان سات ابدال کی ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص زمین ہوتی ہے جہاں پر ان کی ولایت اور ان کا تصرف ہوتا ہے، اور یہ ساتوں ابدال بالترتیب یہ ان سات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر قدم ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا ہارون علیہ السلام، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام۔ تو یہ سات
خاص طور پر ایسی صفات یا ان اعمال کا غلبہ،
ان اعمال کا غلبہ، یعنی ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصی صفات ہیں، ان صفات کی ایک کافی حد تک جو جھلک ہے، صفات ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ان کے بعد پھر نقبہ کا درجہ آتا ہے، پھر نجابہ کا درجہ آتا ہے، پھر اس طرح یہ اولیاء کرام کے پھر نیچے، یہ اولیاء کرام کا یہ جو طبقہ ہے اس کو ولی تکوینی کہا جاتا ہے۔ تکوینی یہ کون سے، کون مکان یعنی کائنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کائنات میں تصرف کا اختیار عطا فرما دیتا ہے، جبکہ ولی تشریعی جو ایک نارمل ولی ہوتے ہیں جن کے ذمے عالم میں تصرفات نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنہیں قرب خاص حاصل ہو جائے وہ نیک مسلمان ولی تشریعی کہلاتا ہے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ جمیل صاحب بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے آپ نے ان تعریفات کو بیان کیا۔ حسان صاحب، دو چیزیں، ایک تو یہ جو تقسیم کاری اتنی ہے تو ان کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دوسری بات ایک انہوں نے کی ہے کہ اللہ پاک انہیں عالم کے اندر تصرفات کی قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے، اس پر کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تقسیم کاری ہر فن والے، ہر شعبے والے اپنی خود کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مرتبے مقرر کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی فن کے اندر چلے جائیں۔ مثال کے طور پر سب سے مشہور ایک شعبے کو ہم لے لیتے ہیں، علم الحدیث۔
ٹھیک،
حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، یعنی جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا یا جو آپ کے سامنے کیا گیا، اس پر آپ نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، خاموش رہے آپ۔ ایک فن ہے، اس کی پہچان کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو جانچا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب اصل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام کی باتیں ہیں۔ اس فن کے جو ماہرین ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ہم تک کیسے پہنچی ہے، کس طریقے سے پہنچی ہے، تو ان کو محدثین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ساری دنیا کے علماء کو آپ دیکھ لیں، ان امور کا، اولیاء کے معاملات کا انکار کرنے والے افراد کو بھی آپ دیکھ لیں، تو وہ طبقہ محدثین کو مانتے ہیں، محدثین کے گروہ کو مانتے ہیں۔ ان محدثین نے اپنی افراد، ایک تو حدیثوں کی اصطلاح ہوتی ہے نا، وہ مقرر کی کہ کوئی حدیث حسن ہے، کوئی حدیث صحیح ہے، تو کوئی حدیث ضعیف ہے، تو کوئی حدیث منکر ہے، تو کوئی حدیث شاذ ہے، تو کوئی مقلوب ہے، تو کوئی مرسل ہے، تو کوئی منقطع ہے، تو کوئی مرفوع ہے، تو کوئی موقوف ہے۔ یہ الگ الگ انہوں نے ٹرم بنائی ہوئی ہیں اور اس کی تعریفات انہوں نے کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے افراد کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ان کے نزدیک کیٹیگری ہوتی ہے حدیث کے ماہر کی، اس کو کہتے ہیں راوی، ایک کو کہتے ہیں محدث، ایک کو کہتے ہیں یہ حافظ، کسی کو کہتے ہیں یہ مسند، کسی کو کہتے ہیں مفید، کسی کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث۔ اور یہ بڑی تعداد ہے اس حوالے سے کہ جن کے یہ القابات ذکر کیے گئے ہیں۔ اب کوئی پوچھے جناب کہ یہ تقسیم کاری قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، صحابہ سے یہ تقسیم کاری کہاں ثابت ہے؟ کچھ بھی نہیں ثابت۔ باوجود اس تقسیم کو نہ صرف قبول کیا جاتا ہے بلکہ اپنے جو فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے نظریات کے افراد ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹائٹل دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کو حافظ الحدیث کہنے میں بڑا فخر ہوگا اور کہیں گے کہ یہ محدث ہے، اور اس طرح کے اور الفاظ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اب ان سے پوچھا جائے کہ جناب والا، یہ کون سی ٹرم ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو؟ زیادہ سے زیادہ آپ استدلال کریں گے، بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن صاف الفاظ میں آپ یہ چیز نہیں دکھا سکیں گے۔ اسی طرح آپ علم الفقہ کے اندر آ جائیں تو وہاں فقہا کے طبقات مقرر ہیں، کوئی مجتہد جو ہے مطلق ہے، کوئی مجتہد فی المذہب ہے، تو کوئی مجتہد فی المسائل ہے، تو کوئی اصحاب تمیز کہلاتا ہے، تو کوئی اصحاب تخریج کہلاتا ہے۔ اس طرح الگ الگ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں اس کے اندر، اور طریقے سے اس کی تقسیم کاری کی گئی ہے۔ مفسرین میں آ جائیں تو وہاں پر طبقات بنے ہوئے ہیں، طبقات المفسرین پورے پورے ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، تو کسی پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب گروہ صوفیہ کی بات آتی ہے، ان اولیاء کی بات آتی ہے کہ جنہوں نے حدیث پاک کی وہ تشریحات کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے باطن سنورتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کوئی بھی آئے گی، اس کی ڈیٹیل ایک عام محدث بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ معنی بنے گا، اسی ڈیٹیل کو، اسی حدیث کو سامنے رکھ کر یہی صوفیہ کرام باطن کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔
ٹھیک،
کہ حسد کے بارے میں آیا تو اب وہ اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ حسد سے بچنا، جو اس حدیث پاک میں مقصود ہے کہ حسد سے بچا جائے، تو اس کے بچنے کے طریقے کار کیا کیا ہوں گے، کیا کیا صورتیں بنتی ہیں جو حسد کہلاتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو غیبت کہلاتی ہیں، ان غیبتوں سے بچنے کا طریقے کار کیا ہے، ان کے علاج کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، یہ ساری باتیں یہ اولیاء صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ بھی تو حدیث کی تشریحات ہے، حدیث کی خدمت ہے، اس کو تسلیم کرنے سے بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں، اور یہ سیدھا سیدھا تحکم اور ایک اپنی طرف سے اپنا آرڈر چلانے والی بات ہے، ورنہ حقیقتاً اس کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ جو اولیاء کی قسمیں بیان کی گئیں، اس میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن کا ثبوت حدیثوں سے موجود ہے، جیسے ابدال کا معاملہ ہے، تو ابدال کے اوپر تو حدیثیں موجود ہیں، اور کئی حدیثیں وہ ہیں کہ جو صحیح درجے پر پہنچی ہوئی ہیں۔ علماء نے، جن میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی جیسی ہستی بھی موجود ہے، اور افراد ہیں کہ جنہوں نے مستقل رسالے لکھے ہیں، الخبر الدال فی وجود القطبی والابدال، یہ اس نام سے ایک نہیں کئی کئی رسالے موجود ہیں جن میں ان اولیاء کے جو القابات آئے ہیں ان میں کئیوں کا ثبوت احادیث سے آثار صحابہ سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں، یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے، اس میں یہ محنت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، دل کا تزکیہ کرنا، صاف ستھرا کرنا، تو یہ صوفیاء کرام، یہ اولیاء کرام جو ہے دل کو ستھرا کرتے ہیں، اور وہ کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ اب جیسے جیسے ان کی درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، جو حدیث پاک کے مطابق اللہ ان کو اپنا محبوب بناتا ہے، حتی احببتہ، تو جس کا جتنا درجہ بلند ہوتا ہے اس فیلڈ کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس درجے تک پہنچا ہوا ہے،
ماشاءاللہ۔
کبھی وہ خود اظہار کرتے ہیں کہ یہ مرتبہ، یہ مقام مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ ہر فن کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات ان کے پیش نظر احادیث طیبہ ہوتی ہیں، صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد استدلالات ہوتے ہیں، دلیل کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے ان چیزوں کو وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو اول تو یہ کیٹیگری
تقسیم کاری
ہو گئی۔ اب رہا یہ کہ ان کے ذریعے بارش ہوتی ہے، ان کے ذریعے مدد ہوتی ہے، تو ظاہر ہے تو یہ تو حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ غربا کے ذریعے، فقراء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، اور ابدال کے حوالے سے بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ان کے ذریعے اللہ پاک دوسروں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ذریعے بارشیں برستی ہیں، تو اس میں تو اصلاً کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک ہے، اور عند تحقیق اس کی کئی سندیں موجود ہیں اور یہ حسن درجے پر پہنچتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، کہ جو خوبصورت چہرے والے ہیں ان سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو، یعنی جن کے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پر نور ہو چکے ہوں، تو ان اولیاء سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ایک حدیث پاک ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مروی ہے، اور اس پر بھی علماء کی تحقیق یہی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حسن اور بعض کے مطابق صحیح درجے کی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہیں مدد کی حاجت ہے، تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، اور تین دفعہ یہ کہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بعض میں ہے کہ اغیثونی، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان للہ عبادن، اللہ کے کچھ بندے، کچھ رجال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ان کی مدد کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر موجود، کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر ہے نا جب کوئی مونس غمخار نہیں ہے، اس مقام پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو فرمایا اس کی مدد کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ کون افراد ہیں؟ پھر اس کے اوپر علماء قرآن و سنت سے استدلال کر کے وہ بتاتے ہیں کہ جیسے فل مدبرات امرا، سورہ والنازعات میں فرمایا پانچویں آیت کے اندر کہ کائنات کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی ہیں، اور اس سے مراد علماء نے فرشتے لیے ہیں،
صحیح،
اللہ پاک نے فرشتوں کے ذمہ مختلف کام دیے ہوئے ہیں کہ وہ بارشیں برسائیں گے، وہ لوگوں تک رزق پہنچائیں گے، کوئی روح پھونکنے پر مقرر ہے تو کوئی روح نکالنے پر مقرر ہے، مختلف ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کے اذن سے ہوتا ہے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ تو اس پر علماء نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہ میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ جو اہل علم کے ساتھ مربوط ہیں اور جو اہل علم کی بات ماننے والے ہیں، جن کو نہیں ماننا انہوں نے تو نہیں ماننا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک معروف ہستی ہیں، پاک و ہند کے ایک معتمد بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر عزیزی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے اس حوالے سے کہ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی روحیں ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور لوگوں کے کام بناتی ہیں۔ تو یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے کام بنا رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار پر حاضر ہونا اور آپ سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا، یہ اس بات کی بیین دلیل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد بھی لوگوں کے کام بنا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی، آپ کے طفیل ہی، آپ کی امت کے نیک افراد کو بھی یہ قوت و قدرت دی جاتی ہے،
ماشاءاللہ۔
ماشاءاللہ یہ ہوئی تو اولیاء صالحین کی اور یہ جو اقسام بھی ہوئی اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی ہوئی. آج بطور خاص جو ذکر ہوتا ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے, غوث کا مطلب تو مدد ہی ہے, اور کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ غوث اعظم کی ذات تو اللہ کی ذات ہے, تو آپ کو کس وجہ سے غوث اعظم کہا جاتا ہے؟
بہرحال جو گفتگو ہے وہ ہونی تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل پر ہی ہونی چاہیے. اب اصل میں ہمارا معاشرہ بھی اس طرف چلا گیا ہے کہ اعتراضات اتنے کرتے ہیں لوگ کہ انہیں ان کے جوابات ہمیں دینا ہوتے ہیں,
اور یہ جوابات ملنے سے ہی الحمدللہ جو دلوں میں اولیاء کی عقیدت رکھتے ہیں ان کو مزید بڑھتی
تقویت حاصل ہوتی ہے. لیکن ڈر خوف کے بغیر, کسی کے اعتراض سے گھبرائے بغیر آپ علماء پر اعتماد رکھیں اور کھل کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی مدحت بیان کیا کریں, اعتماد رکھا کریں. بحمد اللہ تعالی ہمارے علماء اہل سنت موجود ہیں جو ان تمام باتوں کے جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کھل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں منائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی 11ویں منائیں, اور اس پر مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں حاصل ہوں.
یہ آپ نے بہت اچھا بتا دیا, میں نے ایک وہ جملہ پڑھا کہ کئی ہوتا نا, یہ کہاں لکھا, یہ کہاں لکھا, یہ کہاں لکھا, تو بولے دلائل تو سب علماء کے پاس ہیں, بس اتنا کہہ دیا کرو کہ اللہ نے ہماری قسمت میں
لکھا
ہو, ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہم کر رہے ہیں.
اب دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اولاً تو اس بات کو جان لیا جائے کہ یہ لقب جو ہے غوث کا, غوث اعظم کا, یہ کوئی امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکالا ہوا نہیں ہے.
اچھا, سب سے سو سال یا 100 سال پہلے
نہیں, ایسا نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلی حضرت امام اہل سنت سے 100 سال پرانے گزرے ہیں, اعلی حضرت کے استاذ ہیں شاہ آل رسول ماریلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاذ ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے والد و استاذ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اتنا فاصلہ یہ موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی پر ان کے شاگردوں نے کتاب لکھی, اس میں القول الجری کے نام سے اس میں کئی مقامات پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک کے لیے غوث اعظم کے الفاظ استعمال کی. اعلیٰ حضرت سے کچھ پہلے کے بزرگ ہیں عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب الرفو و تکمیل میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو غوث الثقلین کہا, غوث الانجاب کہا, تو وہ الفاظ استعمال فرمائے. اور اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بھی یہ ملتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے افراد بھی کہ جو انکار کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کا, ان کے جو معتمد ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہوئے.
اللہ,
تو اولاً تو
یعنی خود لکھے ہوئے
موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے, واضح بھی کیا ہے اپنی تحریروں کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ایجاد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نہیں ہے. دوسری بات, اس بات کو کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مددگار حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے. جس کی جو مدد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے, اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرت سے ہے. اور وما کان عطاء ربک محظورا, جب تیرا رب کسی کو عطا فرمائے تو اس پہ کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. اب ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو چاہے اس کے اوپر وہ قادر ہے, وہ قدرت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے قدرت عطا فرما دے. اور قرآن و سنت کے اندر اس کے نظائر موجود ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مدد طلب کی, کسی نے آ کے اپنا ہاتھ دیا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور اس کو جوڑ دیں, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک سے ان کی آنکھ کو جوڑ دیا, آنکھ کو صاف دوبارہ صحیح کر دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا تھا
بلکہ زیادہ نظر
آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اس پر بعض لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو زندگی میں مدد تھی,
ہو گیا زندگی میں,
زندگی میں مدد تھی, جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کس چیز کی مدد؟ اولاً تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے روضہ اقدس پر آ کے صحابہ نے مدد طلب کی. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں حسن درجی کی حدیث قرار دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط پڑا تو بارش نہیں ہو رہی تھی, تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور وہ آ کے حاضر ہو کے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے اور اللہ سے بارش ہمیں دلوا کر دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر آئے، فرمائے کہ عمر کو جا کے پیغام دو کہ بارش ہوگی، اور بارش ہوئی۔ یہ باد وصال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اور حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکامل کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ وہاں پر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا نعرہ تھا یا محمدہ، یعنی جس کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی ایک نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے محبوب شخصیت ہے اس کو یاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا،
اور یہ بھی مثال
تو اس سے
اتنے سال
بالکل، اور اس کے بعد وہ ان کا پاؤں صحیح ہو گیا۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شارح حدیث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، انہوں نے نسیم الریاض کے اندر یہ لکھا کہ اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ جب بھی اس طرح ان کا پاؤں وغیرہ سن ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ نمبر ایک یہ، نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ تقسیم کاری کہ زندگی میں مانگ سکتے ہیں، زندگی کے بعد نہیں مانگ سکتے، انتقال کے بعد نہیں مانگ سکتے، قریب والے سے مانگ سکتے ہیں، دور والے سے نہیں مانگ سکتے، ایسی مدد مانگ سکتے ہیں کہ جو عام طور پہ کی جاتی ہے، ایسی مدد نہیں مانگ سکتے کہ جو عام طور پہ نہیں کی جاتی۔ ایک آیت، صرف ایک آیت قرآن پاک میں دکھا دیں جس میں صاف طور پر یہ تقسیم کاری لکھی ہوئی ہو، استدلال نہیں کہ اس سے یوں یہ ثابت ہوگا تو یہ ثابت ہوگا تو یہ ثابت ہوگا، نہیں، جو استدلال ہے پھر وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، بہت سارے دلائل اور واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ تقسیم کاری کہاں پر لکھی ہوئی؟
صحیح،
تو پورے قرآن کی کوئی آیت نہیں ملے گی،
ایسی ملے گی بھی نہیں،
ملے گی نہیں۔ یہ جو فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، تو یہ جو تجھ ہی سے مدد چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کہا ہے، ایک تو دعا بھی ہے اس کے اندر کہ اللہ سے مدد چاہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اقرار بھی کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اس میں تو ہر طرح کی جو ہے وہ عبادت تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی ہوتی نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو لیں گے تو اس کے اندر تو ہر طرح کی بات جو ہے وہ استعانت ہے، مدد طلب کرنا ہے۔ اب چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے سامنے بندہ موجود ہو اس کے لیے بھی ہے، سامنے بندہ موجود نہ ہو اس کے لیے بھی ہے، کہ کوئی بھی مدد ہو وہ صرف آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جامع ترمذی کے اندر
اس کا استثناء کیسے کیا جو ظاہری دنیا آپ مانتے ہیں،
کہاں سے کیا ہے، کس نے کیا ہے، کوئی نہیں کر پائے گا، بلکہ جامع ترمذی میں، مسند بزار میں، صحیح ابن حبان میں اور کئی اور کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختصر زوائد البزار میں اس کی سند کے بارے میں فرمایا کہ حسن ہے، علامہ سیوطی نے اس کو صحیح قرار دیا، ابن حبان نے اپنی کتاب میں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ صحیح حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ پاک سے کرو۔ اب آپ بتائیے،
یہ واضح ہیں،
واضح طور پہ موجود ہے نا کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جاتا ہے، ڈوری ہماری ٹوٹ جاتی ہے تو کس سے مانگتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز ہے نفس اعتقاد، کہ آپ اعتقاد کیا رکھ رہے ہیں، نظریہ کیا رکھ رہے ہیں۔ جب آپ نظریہ یہ رکھیں گے کہ سامنے والا میرا معبود نہیں ہے، سامنے والا جو میری مدد کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیوی قدرت سے مدد کرے گا، تو اب چاہے دنیاوی مدد ہو، چاہے وہ اخروی مدد ہو، چاہے وہ ایسی مدد ہو کہ جو عام طور پہ کی جا سکتی ہے، یا ایسی مدد ہو کہ جو عام طور پہ نہیں کی جا سکتی، بہر صورت وہ جب یہ اعتقاد رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے، تو ساری کی ساری آیتیں آپ کو ایک جگہ پر نظر آئیں گی کہ جہاں منع کیا گیا، جہاں یہ کہا گیا کہ صرف اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے تو اس سے مراد حقیقی طور پہ مدد فرمانے والا، اور جہاں ہمیں دوسرے نظائر نظر آتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرنے والا۔ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے حدیث سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت عطا فرمائی کہ ایسے مقام پر کہ جو مدد کرنے والا کوئی موجود نہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یا عباد اللہ آئینونی کہو، اور ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اپنی کتاب کے اندر اپنے والد صاحب سے یہ بات نقل کرتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی سواری ایک مقام پہ دوڑ گئی، بھاگ گئی، انہوں نے کہا یا عباد اللہ احبسونی، اے اللہ کے بندو میری سواری کو روکو، وہ سواری وہیں رک گئی،
کیا بات،
پھیر گئی اس مقام پر۔ تو یہ تو معمول رہا اسلاف کا، یہ طریقہ کار رہا اسلاف کا۔ تو اس لیے جو نظریہ، جو اعتقاد شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، وہ یہی ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، چاہے وہ آپ کو ٹیبلیٹ کے ذریعے آپ کی مدد کرے، چاہے وہ کسی ولی اللہ کے ذریعے آپ کی مدد کرے۔
ٹھیک ہے، یعنی ظاہری طور پہ کوئی ڈاکٹر سے دوائی لی تو شفا من جانب اللہ،
من جانب اللہ،
اور کسی کی خاص برکت حاصل ہوگی، دعا حاصل ہوگی اور کنہیں کے ذریعے آپ کی مدد ہو جائے۔ عقیدہ ہمیں یہی رکھنا ہے کہ دینے والی ذات حقیقی طور پر مالک و مختار وہ اللہ رب العالمین ہے، رب نہ چاہے ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، اللہ نہ چاہے تو ایک درخت کا پتا بھی اپنی جگہ سے وہ حرکت نہیں کر سکتا، ہاں رب تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، رب تعالیٰ کی اجازت سے، رب تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے پیارے بندے وہ انبیاء ہوں، وہ صدیقین ہوں، وہ اولیاء اور صالحین ہوں، اللہ ان کے ذریعے لوگوں کی حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے اور وہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ دلائل آپ نے بڑی ڈیٹیل تفصیل سے سنی، تو عقیدہ بہرحال یہی ہونا چاہیے۔ جمیل صاحب، آپ بھی کچھ اس حوالے سے، مدد کے حوالے سے کافی گفتگو ہوئی ہے، کچھ آپ بھی کہنا چاہیں، کیا فرماتے ہیں؟
جیسے کہ ابھی کلام چل رہا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہوتی ہے، جیسے کوئی ویرانے میں سفر کر رہا ہے جنگل میں، صحرا میں، اور اس کا سامان گم ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو پکارے، یا عباد اللہ عینونی، اب وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کون ہوں گے جن کو یہ دیکھ نہیں پا رہا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، وہ چاہے فرشتوں کی صورت میں ہوں یا ان اولیاء تکوینی کی صورت میں ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس بندے کو مصیبت درپیش ہوئی اور اس نے مدد طلب کی۔ شفیق صاحب، ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک صالحین بندے ہیں، یہ بعض اوقات مصیبت زدوں کو جب ان کی مصیبت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے ان کی مدد طلب کیے بغیر بھی ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ المبارک کا دن ہے، اور ایک مقام پر، نہاوند کے مقام پر، حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر جنگ کے اندر مصروف ہیں، تو تقریباً ایک مہینے کی جو مسافت تھی، یعنی سفر کرتے کرتے مہینے کی مسافت دور، حضرت ساریہ وہ کفار و مشرکین سے برسر پیکار ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوران خطبہ، اب خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں ایک واعظ نصیحت ہوتی ہے نا، تو واعظ و نصیحت کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ساریہ الجبل یہ کہہ کر دوران خطبہ، اب جو سننے والے ہیں سب حیران بھی ہیں، اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جو مقام نہاوند پر برسر پیکار ہیں، ان کی مدد فرمائی، جبکہ حضرت ساریہ جنگی تدابیر کے مطابق جنگ فرما رہے ہیں کفار سے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ کفار اس سمت سے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکر کا تعاقب کرتے ہیں کہ جہاں حضرت ساریہ کی توجہ نہیں ہوتی، وہاں سے دشمن حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اب کہاں مسجد نبوی میں خطبہ دیا جا رہا ہے اور کہاں پر حضرت ساریہ کی، ان کے مدد طلب کیے بغیر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نظر عطا فرماتا ہے، وہ ایسی عطا فرماتا ہے کہ دور و نزدیک، ان کے نزدیک پھر فرق نہیں ہوتا۔ تو حضرت ساریہ کو متوجہ کیا، حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کہ ساریہ ذرا پہاڑ کو دیکھو، تو اب پہاڑ کی جانب ہوئے اور جنگی تدبیر چینج ہوئی، اور جو کفار حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے وہ مطلب ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ اب غور کریں کہ یہاں حضرت ساریہ نے اگرچہ مدد کے لیے نہیں پکارا، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کی طاقت، قوت، تصرف عطا فرمایا ہے، تو وہ مصیبت زدوں کی بغیر طلب کیے بھی یوں مدد کر دیتے ہیں۔
ماشاء اللہ، بہرحال ناظرین کرام آپ نے یہ وضاحتیں سنی ہیں اور اس پر کتنے دلائل اور موجود ہیں، یعنی علماء کرام نے تو پوری پوری اس کے اوپر کتابیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خاص طور پر رسائل کہ دنیا سے وصال فرمانے کے بعد ان روحوں کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے اور اس حوالے سے بھی آپ نے بہت کلام فرمایا، تو ہمیں وہی جو بات مفتی حسان صاحب نے کہی کہ اعتقاد اپنا پختہ رکھنا چاہیے اور ادھر ادھر کے وساوس میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے جو عقائد ہیں اہل سنت کے وہی ہیں جو اسلاف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو صحابہ اکرام علیہ مردوان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہی سے آگے جو فیضان ملا ہے اور فیضان نکلا ہے الحمدللہ وہی عقائد، یہ عقائد اہل سنہ ہیں اور اسی پر ہمیں، یہی ہمارے معمولات ہیں، اس پر رہنا بھی چاہیے۔ اچھا عرس کے ہیں ماشاءاللہ، خاص عرس کی رات ہے حسان صاحب، تو میں چاہوں گا کہ عرس کے حوالے سے کچھ باتیں کہ بزرگوں کے جو عرس، عرس کا ایک معنی تو خوشی بھی ہوتی ہے، کچھ شادی کے معنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو وصال کا دن ہے، اس کو کیوں خوشی سے تعبیر کرتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو غم اور سوگ ہوتا ہے وہ صرف 3 دن کے لیے ہے۔
ٹھیک،
صرف عورت کے لیے جو بیوہ ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہوتے ہیں، تو جب تو اب جو سوگ ہے وہ تو ہے ہی 3 دن کا،
اور یہ حدیث میں بھی یہی ہے،
بالکل یہی ہے، حکم یہ شرع کا حکم واضح طور پہ موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا ان کے بھائی کی وصال کی خبر پہنچی، تو 3 دن کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھوں پر خوشبو وغیرہ یہ لگائی اور فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں تھی
کہ میں خوشبو لگاؤں،
یہ میں چیزیں لگاؤں، لیکن یہ صرف اس لیے تاکہ میں واضح کر دوں کہ جو سوگ ہے وہ 3 دن تک کا حکم،
یعنی حکم شریعہ واضح،
بالکل۔ تو اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا کوئی اور بزرگ ہو، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے بڑھ کر غم کی کیفیت اور ہو کیا سکتی ہے، لیکن وہ بھی 3 دن تک اس کا حکم تھا۔ کیفیت اور غم دل کے اندر رہنا ایک الگ بات ہے، لیکن جو سوگ کا حکم ہے وہ صرف 3 دن، اس سے زائد سوگ یہ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جو اسلاف دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہی حسن اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہیں، ان کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو اس لیے گویا کہ ان کے لیے وصال کی گھڑیاں ہوتی ہیں، خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر وہ حاضر ہو گئے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے لیے یہ عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور عرس یہ لیا گیا ہے جو حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ قبر کے اندر پہنچتا ہے، اس سوال کے جوابات دے دیتا ہے، تو کہا جاتا ہے نم کرومت العروس، ایسے سوجا جیسا کہ دلہا یا دلہن سوتی ہے، عرس دونوں معنی میں ہوتا ہے، دلہا دلہن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، تو اس کی طرح سوجا، تو اس سے جو ہے وہ لفظ عرس نکلا ہے کہ ان کی خوشی کا، ان کی شادی کا، شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے، اس کا موقع ہے، اس لیے اس کو عرس یہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ جب وصال کی تاریخ ہوتی ہے تو خاص ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اس میں ہم جو ہے وہ ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں۔
کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مزارات پہ بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کر ماشاءاللہ وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام اب تو کیمرے کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، ویڈیوز میں دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پاک و ہند سے گئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ وہاں صرف بریلوی حضرات ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ان ساری چیزوں کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور اور ان کی تعلیم سے جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ عرس مبارک ہوں یا بالخصوص 11ویں شریف ہو تو یہ کوئی آج سے یا 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے تو نہیں سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار عراق میں ہے، بغداد میں ہے، تو اب بغداد شریف کے اندر جو مزار بنایا ہے تو وہ کیا بریلویوں نے جا کے بنایا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے بھی اس شاک نے اور اسلاف سے یہ چلتا ہوا سلسلہ ہے۔ اور دنیا بھر کے مزارات آپ دیکھیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات کو دیکھیں تو وہ الحمدللہ موجود ہیں اور لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر پر بھی رہتے ہوئے اور آپ بھی اصال ثواب کیجئے، ضرور اہتمام کیا کریں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہر مہینے 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں، گھر پہ کچھ تھوڑا سا ایکسٹرا کچھ اور منگوا لیں، جو بچوں کو پسند ہو کچھ اس طرح کی چیز منگوا لی، گھر پہ آپ نیاز کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کے دلوں میں بھی یہ بچپن سے ہی اولیاء کی محبت یہ داخل ہو جائے گی اور انشاءاللہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کو وہ یاد بھی رکھیں گے۔ جمیل صاحب ہم بھی اپنے بچپن کی بھی بات کریں، بالکل چھوٹے چھوٹے تو مساجد میں یہ انتظامات تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بالکل کوئی یاد پڑ رہی، کوئی شیرنی، کوئی جلیبی یا کوئی اس طرح کی شروع سے ہی کھانے کا،
بالکل اپنے جو بچپن میں جو ہوش کا زمانہ ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب جو ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد تھی باقاعدہ گیارہویں شریف کا وہاں اہتمام ہوا کرتا تھا اور بچپن میں نعت شریف بھی ان محافل میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت میں بزرگوں کے عرس مبارک منانے کا جو سلسلہ چلتا ہے اس کے ذریعے سے بزرگان دین کی سیرت سے بھی عوام روشناس ہوتی ہے اور بزرگان دین کے ذریعے سے جو رشد و ہدایت امت کو پہنچتی ہے تو ان کی سیرت سن کر ان کے اعمال کردار کو سن کر ایک تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو آراس بزرگان دین محض اس بات کا نام نہیں ہوتا کہ ہم سب جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کھانا پینا کیا اور سب بس یہ جا وہ جا، بلکہ آراس بزرگان دین میں اولیاء کرام کی سیرت، ان کے کردار، ان کے انداز زندگی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کیا ہے اور ان کی جو زندگی ہے جس میں ان کے نوافل کا اہتمام، ان کے روزوں کا اہتمام، انہوں نے کس طرح خلق خدا کی رشد و ہدایت کا سامان کیا اور ان کی امداد کرتے رہے، ظاہری باطنی ان کے ساتھ معاملات اصلاح کے کیسے کرتے رہے، تو یہ آراس بزرگان دین میں جب بندہ شرکت کرتا ہے تو اس کو یہ ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ جیسے گیارہویں شریف کے گیارہ دن تک الحمدللہ جو مدنی مذاکروں کا یہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے
اور آج بھی بڑی رات ہے اور تو بڑی رات اہتمام سے ہوگا،
یہ سارے اگر ایک ایک مدنی مذاکرہ کسی بھی دن کا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ گویا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وصال 11 ربیع الآخر 561 ہجری، یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ تو اب صرف اسی دن نہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کئی سالوں سے 11 دن تک مدنی مذاکروں کا جو اہتمام کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا عرس غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت ہے کہ اس میں روزانہ کی بنیاد پر سیرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور عاشقان غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غوث پاک کی ان سیرتوں سے سیکھنے کے کافی مواقع ہوتے ہیں
ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ یہی پیغام مدنی چینل کا ہے، یہی امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا پیغام ہے، بلکہ خود جمیل صاحب آپ فرماتے ہیں، بلکہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ گھر تبدیل کرتے ہیں، لوگ کوئی چار پیسے آئے تو فلیٹ سے نکل کے گھر کی طرف، اچھا عام علاقے سے نکل کر کسی سوسائٹی کی طرف، تو فرماتے ہیں بالکل کریں، جہاں بھی جانا ہے جائیں، لیکن پہلے دیکھ لیں کہ وہاں آپ کے ایسی مسجد موجود ہے کہ جہاں سے آپ کو میلاد کی آواز آئے، یعنی میلاد شریف ہو، جہاں پہ صحابہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے مبارک ایام منائے جاتے ہوں، اولیاء کے ایام منائے جاتے ہیں۔ اور پھر اپنا خود بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی جب بچپن میں تھا تو یہ سب سے پہلے یہی مساجد کے اندر جہاں اہتمام ہوتے تھے تو پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے جیسے بچے بیٹھتے تھے، اور الحمدللہ وہ ایک دلوں میں جو چیز راسخ ہو جاتی بچپن سے تو وہ پھر رہتی ہے۔ ہمیں یہی پیغام اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اتارنا ہے۔ اللہ پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سسیر روح ربانی کا خاص فیضان ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور ان کی مبارک سیرت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لالے جو اللہ سے ملا دے